الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأخرج البخاري والترمذي ولم يخرجه مسلم بوجوه يعرفها المحدثون عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے فرمایا ہے اور اس فانی زندگی میں شکرانے کی زندگی حمد و ثنا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی پونجی کی زندگی کا حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے ہم سارا سال دین پڑھاتے ہیں بخاری شریف اور ترمذی شریف اور اس سے متعلق علوم و فنون لیکن یہ نشست جو تفسیر کی ہے یہ خلاصۃ الخلاصہ ہے جسے وہ دبا عطر العطار کہتے ہیں اور اس میں صرف قرآن مجید کا مضمون قرآن مجید کے رنگ میں قرآن کے ترجمے تفسیر تاویل افکار محاسن مطالب مقاصد کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو بزرگ دوست طلبہ بہنیں اور دوسرے حضرات تشریف لاتے ہیں وہ بھی خالص قرآن سمجھنے کے لیے پوری فضا پر قرآنی قرآن کا غلبہ ہوتا ہے دور دراز سے قرآن کے قدردان تشریف فرما ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں مدارس کے طلباء دارالعلوموں کے جامعات کے وہ تو اصل سرمایہ ہے اصلا سبق انہی کا ہے کیونکہ وہ ائمہ وقت مقتدیان قوم دعات دین بننے والے ہیں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا ہم نے انہیں دین کے پیشوا بنانا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ان کا پہلا مرحلہ ہے اور ان سے صرف یہ توقع نہیں کہ وہ سیکھے اور آگے سکھائے بلکہ ان سے قرآن مجید کا ماحول اور فضا پیدا کرنے اپنے تن من تمام توانائی صرف کر کے ایسا ماحول اور فضا بنانا ہے جس کے ذریعے قرآن کا رنگ آشکار ہو، واضح ہو. زندگی کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی اپنی شان کے مطابق خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس ماحول میں بیٹھنے کے لیے اپنے لمحات زندگی اور اوقات حیات کو قدر و قیمت کے بنانے کے لیے وہ بھی آئے ہیں اور انہیں بھی آنے کا حق ہے. اس لیے ہم عام پنڈال لگاتے ہیں اور اس میں درس کا لب و لہجہ عموم کا ہوتا ہے، خاص سبق بھی عام رنگ میں پڑھایا جاتا ہے. وہ مشکل مرحلہ ہے لیکن اللہ آسان کر دیتا ہے. مشکل آنے اس کے آسان نہ شود، مرد را باعث کے ہیر آسان نہ شود. اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی خصوصیت ہے کرم بالائے کرم کی. اور معاشرے کے دیگر فنون سے، صلاحیتوں سے تعلق رکھنے والے احباب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنے اس فن و اپنے اس رنگ، اپنے اس ماحول کو قرآن کا تابع کرنا ہے. اصل جو ضرورت عالم کی اور زینت انسانیت کی ہے وہ قرآن مجید کے علوم ہے. میں نے کل جمعے کے وعظ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ معاشرے میں جو ناکردنیاں دیکھنے میں آتی ہے اور افسوسناک باتیں سننے میں آ رہی ہے اپنوں کے ہاتھ سے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امت کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انہیں اور کاموں میں لگا دیا گیا، اور جو کام ان کا تھا وہ چھڑا لیا گیا. کپڑا بنانے والا، اس سے کہا جائے کہ تو خربوزوں کا بیج بوئے، اور خربوزے بیچنے والے سے کہا جائے کہ آپ بزاز کی دکان پہ بیٹھ جائے دو چار دن کے لیے، نقصان ہی نقصان. ذہنی دباؤ اور پریشر علیحدہ ہے. اعزل انزل الناس علی مراتبہم وعلی قدر عقولہم. خود اسلام کا مسئلہ ہے کہ آدمی کی جتنی صلاحیت ہے اور جس میدان کا ہے اس سے وہی کام لیا جائے. اور یہ جو کہا گیا کہ لوگوں کو نئے دھارے سے ملانے کے لیے دینی مدرسوں کے طلباء دنیا کے علوم پڑھ لیں، یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ واقعتاً ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. خیر خواہی کے اور کام کم ہیں. دین پڑھنے میں ان کی کیا مدد کی گئی، کیا سرپرستی کی گئی، اور دینی ماحول کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے. ہر صاحب العینین آنکھ کے بصیرت جسے خدا نے دی وہ سمجھتا ہے. حقیقت میں اس میں خلل ڈالنا تھا. انہیں ضرورت دلائی جاتی ہے کہ آپ وہ پڑھیں، ان کو نہیں ضرورت دلائی جاتی ہے کہ آپ حلال و حرام ایمان جاننے کے لیے سبق پڑھ لیں، قرآن و سنت پڑھ لیں. کلمۃ حق ارید بہا الباطل، صحیح بات سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ کہنا کہ ایک عالم دنیا کے کاموں کا ماہر بھی ہو حسین بات ہے، عمدہ گفتگو ہے، لیکن حقیقت کے بالکل خلاف. عالم تو علم کا اور دین کا سرفراز ہونا چاہیے. اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ دکانداری جانے، تجارت اور کامرس کے اصولیات کرے، ایگریکلچر میں ماہر ہو جائے، وہ کب جائے گا کب کرے گا. اسے یہ موجودہ زندگی جو خدا نے دی ہے اس اسلام کے لیے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کی ہدایت و ارشاد کے لیے بھیجا ہے، یہ موجودہ زندگی اس کے لیے ناکافی ہے. اتنا زیادہ کام ہے، بے انتہا بڑا کام ہے، ہر شخص سے زیادہ کام اس کا. مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ، ہماری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے ہدایہ، 200 سے زیادہ شروح لکھی گئی، ایک معتمد اور بڑے فقی سے پوچھ لے کہ ان میں سے کتنے مطالعے کر چکے آپ، 8-10 جو عام طور پر مل رہی ہے. اس جیسا فقی مفتی پاکستان میں نہیں ہوگا جس نے 10 دیکھی. جس نے فتح القدیر فقط دیکھی ہو وہ بھی سب سے راسخ استاذ ہو گئے ہدایہ کا. تو یہ بقیہ شروح موجود ہے مختلف رقبوں میں، جب انہیں موقع ملے گا تو وہ دیکھتا رہے گا، تو وہ دوسری طرف کب جائے گا. گلستان کی 500 کے قریب شروع لکھی گئی، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے متعلق اشرف السوانح میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے جب ہم سبق پڑھتے تھے تو ہمیں استاذوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیخ سعدی شاعر ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ شیخ سعدی اولیاء اللہ میں سے. سبق اس طرح شروع کرایا گیا اور ختم کیا گیا. بخاری شریف کے شروع 700 سے متجاوز، جتنے طرق حدیث انما الاعمال بالنیات کے اتنے شروع بخاری کے ہو گئے. تو ایک عالم کو زندگی میں اس کا تگودو کرنا ہے کہ جو اس کے منصب کا کام ہے وہ پہلے ہو جائے، اور قرآن کریم کی چھوٹی بڑی تفاسیر پوری اور ادھوری، عربی میں اور عجمی میں سب ملا کر 1353 ہجری تک 200,000 کے قریب ہو چکی ہے. 200,000 کے قریب، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی کتاب کی اتنی خدمت نہیں ہے جتنے قرآن کی اللہ نے لی. اللہ نے لی ہے، دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، صفحہ 147. قال لی صدیق الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری حاکیاً عن شیخنا امام الازہر ان تفاسیر القرآن قد تبلغ 200,000، کہ امام الازہر مولانا انور شاہ نے کہا تھا اور کہا ہے 1927 میں بخاری کے درس میں. شاہ صاحب کے علوم اتنے زیادہ تھے کہ ایک بات کم دوبارہ ہوتی تھی، اکثر نئے علوم نئی باتیں ہوتی تھی. موجودہ وقت میں موجود تفاسیر 404 ہے. کتنا بڑا خزانہ غائب ہے، 404 معتبر تفاسیر، اور غیر معتبر اور ادھورے وہ سارے ملا کر کے 2,500 تک پہنچ رہے ہیں. اور شاہ صاحب کے وقت سے لے کر اب تک ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب لکھی گئی، جن میں سے کم پوری ہوئی ہے، اکثر ادھوری رہ گئی. تو ہمیں اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، اور یہ ہمیں دوسری طرف لے چلتے. دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک اپنے مقصد سے باخبر ہوتا ہے، وہ کہتے نہیں میرا کام ہے، اور دوسرا اپنے مقاصد حیات سے نابلد ہوتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے. وہ جیسے کہیں چلا جاتا ہے وہ کہیں کا ہوتا بھی نہیں، کسی کام کا نہیں ہوتا. ایک طالب علم کو کہا گیا آج اخبار میں یہ آیا, اس نے کہا نہیں نہیں امتحان کا اعلان ہونے والا ہے, ہمارے امتحان کا اعلان ہونے والا ہے, میں نہیں اخبارات پڑھتا. دوسرا طالب علم امتحان کی تیاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اخبار پوچھ رہا ہے, دونوں میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. اسی طرح زندگی میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ کا آج ہمارے ہاں تعلیم کا آغاز ہے قرآن مجید کی تفسیر اور تراجم کا, اور کسی ادارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے واقفان کار کو اپنے ہاں رہنے سہنے سے آگاہ کر دیں, تاکہ آپ ہمارے درس سے کما حقہو مستفید ہو سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی پوری خدمت کر سکے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے اسباب بہت سارے ہیں اور سب اسباب دین کے ہوں گے. دنیا بھی جب دین کی نظر سے لی جائے اور دیکھی جائے اللہ اس کو بھی دین بنا دیتا ہے, لیکن ان اسباب میں اصل الاصل روح الروح قرآن مجید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جسے سنت مبارکہ یا احادیث کہتے ہیں, اور ان دونوں کا خلاصہ ضرورت انسانی کے مطابق جو فقہاء و محسنین امت نے تیار کیا ہے وہ فقہ ہے. اتنے عظیم مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, اور ہر شخص قابل احترام ہے. طلبہ اس لیے کہ انہوں نے سال بھر مدرسوں میں پڑھا ہے, ابھی ابھی امتحان سے فارغ ہوئے, اکثر نتائج آ چکے ہیں اور بعض اہم نتائج ان کے باقی ہیں, اور یہ وقت گھر جا کے آرام کرنے کا, ماں باپ سے ملنے کا تھا, لیکن انہوں نے قرآن سمجھنے کو ترجیح دے دی. اور حدیث میں ہے جس نے اپنے غم ختم کر کے ایک غم آخرت کا بنایا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. امام الائمہ سراج الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان نور اللہ مرقدہ سے منقول ہے مسند امام اعظم میں صفحہ 20 پر, ولدت سنة 80 وحججت مع ابی سنة 96, سن 80 میں پیدا ہوا ہوں اور والد صاحب کے ساتھ حج کرنے کے لیے 96 میں گیا ہوں, 15 سال کی عمر میں. فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة قلت حلقة من؟ قيل لي حلقة عبد الله بن جزع الزبيدي العارسي رضي الله تعالى عنه, فدنوت منها فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام سے فرماتے ہیں میں 16 سال کی عمر میں جب اپنے والد کے ساتھ حج کرنے گیا اور بیت اللہ شریف داخل ہوا تو ایک زبردست حلقہ لگا ہوا تھا, درس ہو رہا. میں نے پوچھا کہ یہ کس کا حلقہ ہے, تو مجھے کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن جزع الزبیدی الحارثی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے, ان کا حلقہ ہے. صحابی کا نام سن کر کے میں اور قریب ہو گیا. جب میں قریب ہوا تو انہوں نے اس وقت یہ حدیث سنائی, من تفقہ فی دین اللہ, جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کی, تفقہ, کف اللہ ہمہ وما یحمہ او کما قال ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ اس کے تمام غم اور فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا, اور وہاں سے خزانے اور عزت دے کر کہ اس کو وہم بھی نہیں ہوگا. امام صاحب نے 15 سال کی عمر میں یا 16 سال میں مسجد حرام داخل ہو کر پہلی حدیث صحابی رسول سے یہ سنی اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا انہوں نے فقہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایک جہان کو ان کے لیے مسخر فرمایا ہے. موافق و مخالف متفق ہے کہ اتباع اولین و آخرین میں امام صاحب کے بہت زیادہ ہیں. بارہ لاکھ مسائل امام صاحب کے اپنے اصول سے مستنبط ہیں اور ان سے 1,70,00,000 کے قریب مسائل مقتبس ہیں. ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں ان کو اور چیزیں پڑھاؤ, وہ ہمیں ان سے فرصت نہیں ہے, ہم ان کو یہ سمجھائے اور اس کی طرف دوڑائے یہ بڑی بات ہو. آپ کو یہ فکر اس لیے لائق ہوئی کہ آپ ہمارے مقصد سے ہی دور ہیں. اگر ہمارے مقاصد کا آپ کو پتہ چلا تو آپ کو ترس آ جائے گا کہ واقعی ان کا کام زیادہ ہے, اور رشک آ جائے گا کہ کام ہو تو ایسا ہو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. ڈیڑھ لاکھ کے قریب کتب احادیث ہیں, 1,14,000 کتب کی اطلاع علی متقی صاحب کنز المال نے دی. 1,14,000 کتب احادیث. دوسرے محدثین کے جمع کر کے تقریباً 1,40 یا 1,44 1,50 تک پہنچ رہی. احادیث کی کتب بیشتر مخطوطات ہے اور مسلسل آ بھی رہی ہے. ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے حاضرین اور خاص کر دینی مدرسوں کے طلباء, ان کو علوم اور علوم والوں سے آگاہ کرنا ہے. اللہ ان کو خود محبت عطا کر دے گا اور وہ خود ہی تڑپ اور طلب میں آگے بڑھے گا. ظاہر ہے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, سب کام کے بھی نہیں ہوتے ہیں اور سب بیکار بھی نہیں ہوتے, لال و جواہر تلاش کرنے سے ملتے ہیں, اور انشاءاللہ بانصیب سب ہوں گے. قرآن سب کی ہدایت کا سر چشمہ ہے. اخروی نجات و سرخ روئی تو قرآن کی صداقت اور قرآن پر ایمان کے بعد اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جنہوں نے سال ہا سال علوم فنون پڑھ کر, یعنی کیسے قدردان ہیں آپ دیکھیں. ایک طالب علم میرے پاس آیا, کہتے ہیں میں کراچی میں سیر کرنے آیا تھا, آپ کا اشتہار پڑھا اور پھر یہاں آ کے دو چار نمازیں پڑھی, باتیں سنی, فیصلہ کر لیا کہ عید یہاں پڑھ کر کے گھر جاؤ. کتنے بڑے بڑے فیصلے دین کے لیے کرتے ہیں. کراچی میں کم کارخانے ہیں, کم فیکٹریاں دکانیں ہیں, پیسے کم جب کمائے جا سکتے تھے. اصل اللہ نے اس کی تخلیق دین کے لیے کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں بڑا حیران ہو گیا, بڑا سخت پرنم ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا خدا ہے کیسے چنتے آپ. اللہ یستفی من الملائکت رسول ومن الناس. کہ میں تو ویسے آیا تھا, اب داخلہ لینا ہے. میں نے کہا ابھی داخلہ لے لو, ایک لمحہ نہیں گزرے. داخلہ تو آپ کا حق ہے. اور عجائب و غرائب, تو ایک طبقہ تو ہمارا یہ ہے جنہوں نے دینی مدرسوں دارالعلوموں میں علوم پڑھ کر فنون پڑھ کر وہ فارغ ہو چکے ہیں, فاضل ہو چکے ہیں, دور حدیث تخصصات کر چکے, تدریس کر چکے ہیں. اور پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں عہد کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا اور جب تک خود پڑھانے کا قابل نہیں ہوا ہوں آپ کے درس حدیث تفسیر میں ضرور آؤں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، اور مدرسے میں رہنے کے لیے یقیناً جب ہزاروں کا مجمع ہو شاید شان طریقے سے خدمت نہیں ہو سکتی، پیشگی معافی کا طلبگار. آپ کا مقصد تو روٹی سالن اور دعوت نہیں ہے، یہ تو آپ کے آنے کے شکریہ میں اور قرآن کی تعظیم میں آپ کی دعوت کا فضا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، صرف آپ کی دعوت. آپ اپنی نیت درست رکھیں، نہ خفا ہو. آپ کے گھر جب 10 مہمانوں کی جگہ 50 آ جائے تو آپ کہیں گے خدا خیر کرے روٹیاں بھی پوری ہوگی یا نہیں، دور دور ہوٹلوں سے دوڑتے منگواتے، اور دال ہو لیکن زیادہ ہی ہو نا، اتنے لوگ ہو گئے. تو ایک مدرسے میں 400 طلبہ کی جگہ ہے اور اندازہ یہ ہے کہ 2000 کے قریب ہو گئے، 1000 تو داخل ہو گئے، جو گئے ہیں وہ بھی آئے گا. یقیناً 1000, 1200, 1500 طلبہ تینوں ٹائم، کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، وللہ خزائن السماوات والارض. نظم و نسق میں تو نماز میں بھی فرق آتا ہے، ہر وقت آپ پہلی صف میں نہیں آ سکیں گے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آپ کو تو 16ویں 18ویں صف میں جگہ ملے گی. یہ انتظام کا تقاضا ہے، سینہ بڑا رکھے، نہ خفا ہو کہ ہمارے سالن میں روٹی میں دیر ہو گئی. دیر زیادہ نہیں ہوگی، وہی انتظامی دیر ہوگی. انتظامی دیر کو تو انتظام کے قدردانوں کو خیال کرنا چاہیے. مجھ عاجز میں تو زیادہ طاقت نہیں ہے، میں تو یہی پڑھانے کا اس کے لیے بیٹھا رہتا ہوں یا آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، لیکن ہمارے جامعہ کے ناظم اللہ ان کو صحت جوانی خوشیاں نصیب کرے اور ان کے رفقا، وہ ہم وقت پورے جان فشانی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ان کی تقریب تعظیم بھی فرض الفرض ہے آپ پر، تاکہ نظام صحیح ہو، خدمت میں سہولت رہے. اور آپ تو اس لیے گلشن اقبال کا رخ نہیں کر چکے ہیں کہ یہاں کھانا اچھا ملتا ہے، خوب بکرے مرغیاں اور بھینسیں کٹتی ہے. آپ تو اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کی تفسیر مشہور ہے، بزرگوں کی نمائندگی، ان کے اقوال، ان کے ارشادات. اب کیا ہے ہمارا کیا بساط ہے؟ تو جن اکابر اور اسلاف کے لیے آپ آئے ہیں اور ان کا نام سن کر ان کے احترام میں تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرو، خیر. اور کچھ مسائل بہت ہی اہم ہیں، ان کو پہلے مرحلے میں بیان کر ہی دیتا ہوں. طویل درس آج نہیں ہوگا، مختصر ہوگا. آپ صبح سے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا صبح سے بیٹھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک عظیم تعداد بیبیوں کی بھی تفسیر میں شریک ہو رہی ہے، مختلف ملکوں سے اجازت مانگ رہی ہے. ہمارے پہنچنے میں 6 دن لگ جائیں گے، 4 دن لگ جائیں گے، ہمیں اجازت ہے. انہیں بھی جب تفسیر کی اطلاع ملتی ہے تو پہنچتی ہے. اور بہت سارے بزرگ احباب وہ لوگ بھی، اور ہم نے اس دفعہ ایک عذر کی وجہ سے ذرا دیر سے بھی شروع کر لیا، اور ہم نے اوپر شعر بھی لکھا کہ ترجمہ از نصف شعبان می شود اے دوستان. اس دفعہ آدھے شعبان سے شروع ہوگا. اور زو کہ او ہرگز نے یا بد بلبلاں در بوستان، جو مزہ اس درس میں آئے گا وہ بلبل کو باغ میں بھی نصیب نہیں ہوگا. دیدرا دیدب آئے، جب آپ دریا میں کود پڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں نے بہترین فیصلہ کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. تو ایک طبقہ تو یہ ہے ہمارے طلباء کا جو مدرسے میں قیام بھی کریں گے، ان کو قیام اور طعام کی اجازت ملی ہے، ان سے زیادہ تفصیلی باتیں ہوتی ہے، کیونکہ کچھ حضرات وہ ہیں کہ وہ صبح آٹھ سوا آٹھ پونے آٹھ تک پہنچ جاتے ہیں اور بارہ ایک بجے جب تعطیل ہو جاتی ہے تو وہ چلے جائیں گے، ان کے آداب علیحدہ ہے، مختصر ہے اور ان کی ذمہ داری کم ہے. لیکن یہ جو ادارے میں قیام کرنے والے ہیں اور ان کے لیے ادارے میں طعام کا اور آرائش اور آسائش کا کچھ انتظام ہے، ان سے ہمیں زیادہ کام ہے اور ان سے زیادہ گزارش کرنی ہے اور ان کو براہ راست مؤدب بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ تیار لوگ ہیں. بس اشارات کی ضرورت ہے کہ فقیر نے آج یہ گزارشات کی اور ہمیں ایسا رہنا ہے. یہ رہنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے. ہمارے اسلام میں انتظام کی بہت بڑی قدر ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض علماء یا طلباء اپنی لاوبالی پن میں، سادگی میں خیال نہیں کرتے. جتنا انتظامی مسئلہ اسلام میں ہے، دوسرا کوئی فکر اس کا عشر عشیر پیش نہیں کر سکتی. آپ خود دیکھیں تہجد کی کتنی فضیلت ہے، مگر اس کی اذان نہیں ہے. ہے تو حرمین شریفین میں خصوصیت ہے، وہاں کی اشراق چاش سب نمازیں، مگر اذان نہیں ہے، وہ اختیاری نماز ہے. پانچ نمازوں کے لیے اذان قطعی ہے، لازمی بات ہے کہ اذان دی جائے. امام محمد سے منقول ہے جامع الصغیر میں کہ اذان سنت ہے لیکن ہے شاعری دین میں سے، ترک پر سخت سزا ہو سکتی ہے. یہ انتظام کا مسئلہ ہے. فرض اور غیر فرض کا زبردست ایک پہاڑ کڑا کر کے فرق کرا دیا ہے کہ خلط نہ ہو جائے. بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے تھے، ان کے فرض اور غیر فرض میں فرق نہیں تھا. اور حرمین میں اذان ہو رہی ہے تہجد کی، لیکن جماعت نہیں ہے. اور اس اذان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر والی میں کہا جائے گا. نہیں بھائی، ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے، وہ اگر نیند نہ کرے تو وہ فجر نہیں پڑھ سکتا ہے. آپ کیسے کہتے کہ اٹھے تہجد پڑھے؟ لیکن جب وقت فجر ہو گیا تو اب ہر مؤذن نے کہنا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. اس نماز کے مقابلے میں کوئی عذر معتبر نہیں. یہ قطعی نماز ہے، مکتوب ہے قطعیہ. اللہ اکبر. اور یہ عجیب بات سنو کہ یہ کہہ دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ نہیں کہا کہ الجماعت خیر من النوم، یہ نہیں کہا. بیمار ہے، عورت ہے، دور ہے، وہاں پڑھ لے. میرے جس امتی کو جس سرزمین پر نماز کا وقت ہوا، فلیصلی، فوراً پڑھے، نماز پڑھے. انتظام درجات بعض و فوق بعض. اور وقت فجر کس طرح تجویز ہوا ہے، اور وقت فجر کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور نماز کا کیا حکم آیا ہے؟ امام طحاوی فرماتے ہیں وقت کو تین پر تقسیم کر لو، پہلے حصے میں تیاری کر کے اذان دے دو اور سنت پڑھ لو، اور دوسرے حصے میں جماعت کرا لو، اور تیسرا حصہ فارغ رکھو. اگر کوئی نقصان نکلا ہے تو اعادت ہو سکے، انتظام دے گا. آپ سے بھی انتظام کی توقع ہے کہ آپ کو جو ہدایت دی جاتی ہے ویسے بھی اچھے اخلاق اور عمدہ طریقے سے پیش آنا وارثان نبوت کی شان، اور دین کے لیے تھوڑی بہت تکلیف سہنا. جنہوں نے ہم تک قرآن و سنت و دین پہنچایا ہے ان کا طریقہ ہے، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا. ویرحم اللہ عبدن قال آمینا. تھوڑی بہت تکلیف رہتی ہے، خیر ہے، اس کو برداشت کرے. وضو خانے کم ہیں، طہارت خانے مختصر ہیں، باورچی خانے یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو کوشش کرو کہ ناظم صاحبان کے لیے اور ادارے کے لیے سکون کے باعث بنو، راحت اور عزت کا سامان بنو، بہت آرام تسلی سے نظم و نسق میں رہو. کمرے میں آپ بھی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جگہ ملی ہے، اللہ محافظ و ناصر ہو، تو وہاں بھی نظم کا خیال رکھنا ہے. صحیح مسلم میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی پھر باہر جانے لگے، آہستہ سے روانہ ہو گئے، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے. قام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا، یا خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھے. بی بی کا خیال ہو رہا ہے کہ وہ تو باہر نہیں جا سکتی ہے اور اس پر تو اتنی ذمہ داری ہے نہیں ہے جو پیغمبر پر ہے. آنا جانا، کمروں میں رہنا سہنا، ساتھیوں کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ. شرع شمائل میں اور شمائل میں ہے کہ حضرت کی مجلس کی خصوصیت تھی کہ کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی، ہر شخص معزز سمجھا جاتا، آرام و راحت ہر ایک کا حق ہے، ہم کبھی کی تکلیف نہیں پہنچ جائے گی، ہمیں حق نہیں ہے. فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا، آرام سے اٹھے، آرام سے کنڈی کھولی، آرام سے تشریف لے گئے. اور ابن ابی جمرہ نے بہجۃ النفوس شرح البخاری میں سند جلیل کے ساتھ نقل کیا ہے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے کے بعد تدفین میں شریک ہوئے. وقت ایسا تھا کہ صحابہ نے تھوڑی جلدی کی اور قبر ٹیڑی پیڑی بنا لی، ایسی سادی سی قبر بنا کے پیچھے ہٹ گئے. آپ صحابہ کو دیکھ رہے تھے، جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے جگہ جگہ تو آپ خود اٹھ کے آئے قبر پر اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی ہموار کی اور اس کو بیچ میں چڑھائی، جس کو کہتے ہیں ماہی پشت، یسنم القبر فقہا کہتے ہیں، ماہی پشت بنا دیا. اور پھر ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے پتھرے لیے سنگریزے اور وہ جو اس پہ چن لیے بڑے ترتیب سے. صحابہ بڑے غمگین پریشان، ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، حضرت کو تکلیف ہو گئی. جس وقت کچھ دیر لگی اور قبر تیار ہو گئی تو آپ نے اعلان اس طرح فرمایا کہ وہ جو تم نے جلدی کی اور اچھی قبر نہیں بنائی، اللہ اس کی وجہ سے مردے کو عذاب دینے والا نہیں تھا. مردے کو عذاب اور راحت کا تعلق اپنے ایمان و عمل سے. اور یہ جو میں نے کوشش کی، قبر ہموار کی، مائی پش کی، اس پر سنگریزے رکھے، اس سے مردے کو راحت ہونے والی نہیں، راحت اپنی کامیابی سے. ولکن اللہ یحب، لیکن اللہ چاہتے ہیں، اذا عمل احدکم عملا ان یتقنا، کہ جو کوئی شخص تم میں سے کام کرنا چاہے پکا کرے، بہترین کام کرے. برتن جہاں سے اٹھایا وہاں رکھے، کسی اور نے غلط جگہ رکھا آپ اٹھا کے رکھے، جوتا اس طرح رکھے کہ مسجد اور انتظام کی بے احترامی نہ ہو. تھپائی، قرآن مجید، اپنے اوقات، آنے جانے، سب کا پورا طریقہ سلیقہ خیال لگے. یہ نبوت کے علوم میں سے، نبوت کے علوم میں سے ہیں. ہم سے اس میں کوئی آگے نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے اللہ کے فضل سے. دوسرے لوگ نظم آپ سے سیکھیں انشاءاللہ تعالی. اس طرح رہنے سہنے کے بعد 1000 مہمان رکھنا اور 4000 رکھنا، 10 مہمان اور 2000، سب برابر. افراتفری اور بدنظمی سے
زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت غارت ہو جاتی ہے، اور عزت اور ایک دوسرے کے اکرام کا ماحول متاثر ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. درس میں جس طرح آپ ہیں اس طرح اور حضرات میں تشریف لاتے ہیں، ہم نے اخبار میں اشتہار اس مقصد کے لیے نکال کر اور لوگ بھی آئے اور ان کو فائدہ ہوگا. جو کمی کوتاہی ہے قرآن کا زور دیکھیں گے، ایسا پورا کر کے رکھ دے گا، پورا کر کے رکھ دے. قرآن نے کافروں کو سیدھا کیا ہے تو ایک کمی کوتاہی کرنے والا مسلمان وہ تو اپنا ہے، وہ تو بنا ہی ہے، صرف اشارے کی دیر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح اسلام کے بارے میں مشہور تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سننا نصیب فرمایا اور ایمان کی توفیق ہوئی تو وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں ہے، فتح الباری مناقب میں حافظ نے نقل کیے اور اسانید سے بھی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی اور کوئی پیغمبر آنے والا ہوتا تو عمر کو نبی بننا تھا. اتنے زبردست منتظم، جان نثار، صادق، دیانتدار، متقی، پارسا، شجاع، غیرت اور سخاوت عبادت کا پیکر. اس عمر نے اسلام لانے سے پہلے اسلام والوں کے ساتھ خوب سختی کی. خود بیان کرتے تھے کہ جاہلی دور کے گناہ اور اسلام کے زمانے اول کی میری سختیاں جب میں سوچتا ہوں تو میرا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور عمر مظہر اور مظہر اسلام کہلائے. سینہ بڑھ رکھو، گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کو انسانوں کو برداشت کر لو، اور اپنے درس سے خیر اور کامیابی کی توقعات رکھو کہ انشاءاللہ کام بنے گا. ہمارا چونکہ اشتہار اخبار میں اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ دینی مدرسہ کے طلباء تو ویسے آتے ہیں، ان کو تو پتا ہے، ان کے لیے تو ہم مدرسوں کے سامنے جو اشتہار لگتے وہ نہیں نکالتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہی حضرات جو دور دور رہتے ہیں، زندگی کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کا سرمایہ ہے اور دین کا سرمایہ ہے. بندے ہلکا بگوش ارن نوازی بروت، لطف کن لطف کے بیگانہ شود ہلکا بگوش. ایسا رہو اور ایسی تعلیم اور زرین اقوال پیدا کرو کہ وہ پرائے بھی اپنے ہو جائے. تو اشتہار پڑھ کر کے ایک بڑے فرم کے آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یہ آپ کا اشتہار ہے، میرا نام لیا ایسے ہی جیسے لیا جاتا ہے، سادہ سا، اور پھر کہا کہ کون سا مذہب پڑھاتے ہیں. سیریس یہ سوالات تھے اس کے، میں مذہبوں میں انوال نہیں ہوں، یہ وہ، میں تو قرآن کے لیے آتا ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے تو قرآن کا اشتہار نکالا ہے، اور قرآن کا اشتہار تم نے پڑھا ہے، آ جاؤ اس میں. تو گل جانے ہی دچایا دی گئے اور لار درا والی شاباز گڑی تجرا دی. میں نے کہا آپ آئے اور درس سنیں، ہمارا مذہب پسند آ جائے گا. نہیں آیا تو ناز براکن کی طلبگار ہے، تو گیٹ ایک ہی جگہ دو ہے، کھلے رہتے ہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے نکلو. احسن العلوم کے متعلق طلباء کا مقولہ ہے کہ ایسر غلوجن و ایسر خروجن، پنجاب کے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ خیر نال آتے خیر نال جا، خیر نالا اور خیر نال جا. ٹھیک، کیا کرے گا؟ کہنے لگا ایک تو میں آپ کا شاگرد نہیں بنوں گا. میں نے کہا مت بنیے، جو بنے ہیں ان سے میں نے کون سا فیس لے لیا، وہ اپنی جگہ میں اپنی جگہ آئے سا. کہنے لگا کوئی احترام اور ادب بھی نہیں کروں گا. میں نے کہا تو کیا بھید بھی کرو گے؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ نہیں نہیں میں آپ کے سامنے ہی نہیں آؤں گا. میں نے کہا چلو پھر بچ کے رہو. یہ کتنی دل آزاری کی باتیں ہیں. اس طرح 8-10 باتیں انہوں نے کہی جو آپ کی سما خراشی بچانے کے لیے. میں نے 2 باتیں بتائی. میں نے کہا میں ایک بات کہتا ہوں, ایک بات کہ انسان بنو اور قرآن پورا پڑھو, درمیان میں بھاگو گے نہیں. کیونکہ تجھ جیسے ٹیڑھے کا کام, ٹیڑھے کو سیدھا کرنا قرآن کا کام ہے, لیکن یہ اللہ کا دین کا معجزہ ہے کہ کس جگہ تیرا سر پکڑتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, اگر تو قرآن پڑھ کے انسان نہیں بنا تو میں اگلے سال درس نہیں دوں گا. بس ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک, اپنے ناظم کو کہو مجھے فارم نکال کے دیں. میں نے کہہ دیا ناظم صاحب, ناظم صاحب کے نام میں نے خط لکھا کہ ایسا ایک آدمی آئے گا اور اس کے دونوں سینگ لڑنے کے لیے تیز ہوں گے اور آپ اس سے بچے کہ آپ کو ٹکر نہ مارے. اور فارم دینا ہے, ہمارا آج ہوا ہے اور وہ داخل ہے. میں نے اس پہ لکھ دیا کہ داخلہ دے دیا گیا ہے. اور نیچے میں نے لکھا نہیں ہمارا شاگرد کہلائے اور نہ ہمارا کوئی ادب کرے. تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس مرچی گل کو ذرا ٹھیک کر دے, یہ تو آپ کا کام ہے, مجھے کیوں ابتلا میں ڈال رہے ہو خام خام. بس پر درد شروع ہو گیا جیسے آج شروع ہے. میں بھول گیا ان باتوں کو. 5-10 دن بعد ایک تفصیلی خط میرے نام آیا, وہ موجود ہے, وہ کسی دن آپ کو سنا دوں گا. جب مکاتیب کا ذکر ہوگا تو وہ خط بھی شامل ہوگا. اس میں لکھا ہے کہ ایک غیر انسان و غیر مہذب آدمی نے اوائل درس میں آپ کا اشتہار پڑھ کر آپ کے ساتھ ٹیلی فون پر بہت ہی بدتمیزی کی گفتگو کی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے قرآن کی عظمت اور آپ کا شکریہ دل میں بڑھتا ہے تو اس کو بہت شرمندگی ہوتی ہے. آپ اسے دل سے معاف کر دیں اور وہ آپ کا انشاءاللہ جان نثار شاگرد اور زبردست قسم کا دفاع کرنے والا کارکن اور آپ کے ادارے کا مرتے دم تک معین و مددگار بنا رہے. بہت خوشی کے الفاظ لکھے. تو ان حضرات کا بھی ہم پر حق ہے, یہ بھی سن لو, ان کا ہم پر حق ہے. ہم نے انہیں پیغام وقت پر نہیں پہنچایا تب ان سے یہ سننا پڑ رہا. جب یہی لوگ بن جاتے ہیں تو پھر کیسے بہترین سرمایہ تیار ہوتا ہے. لوگوں کا بنانا بہت بڑا کام ہے, فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابو نعیم نے لکھا ہے ہر چیز میں آپ امام اعظم ہیں, بڑے امام, اخلاق میں, کردار میں, گفتار میں, تفقہ میں, کثرت اتباع میں, کثرت اصحاب میں. آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو جوتے بوتے گاڑتا ہے اور وہ دن بھر اپنا کام کاج کر کے جو پیسے کما لیتا تھا رات کو اپنے دوستوں کو جمع کر کے اور دادی عیش میں مصروف ہو جاتا, گانا بجانا اور سرنگی اور رباب بجانا اور یہ وہ. امام صاحب کا بالکل قریب میں گھر تھا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات بھر عبادت فرماتے تھے اور فجر سے لے کے پر ظہر تک مسائل اپنے شاگردوں میں بیٹھ کے مستمبت کرتے تھے اور ظہر سے عصر تک آرام کرتے تھے. امام صاحب نے کبھی کچھ کہا نہیں, پڑوسی تھے کہ اس کا بڑا ہاتھ. کسی دن پولیس گش پڑتی, امام اعظم کا اعتبار اور احترام سب کو معلوم تھا, انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مکان میں, کیا تقریب ہے. کوئی تقریب نہیں ہے, دن بھر جوتے ووتے گاٹ لیتا ہے, بنا لیتا ہے, بیچتا ہے, جو پیسے جمع ہوتے ہیں شام کو یہ تماشا بنا لیتا ہے. اور انہیں گرفتار کر لیا. امام صاحب کو بے آرام کر دیا, کوئی طریقہ ہے اس طرح رہنے کا. وہ بھی حکومت کی, ہماری بھی حکومت ہے, درس پر تو پابندی ہے. کل جمعے کی نماز میں میری خطاب سننے کے لیے 4 قسم کی ایجنسیاں آئی تھی. حالانکہ ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں, ایک آدھ آدھ بات کرتے ہیں, علم سے فارغ نہیں ہے الحمدللہ. اور پوری رات جو پٹاخے پھوٹے, بہت سارے طلبہ یہاں بھی رہے, کتنی طوفانی بدتمیزی. یعنی ہمیں چھوڑو, اس محلے میں بوڑھے بیمار دل کے مریض قسم قسم کے امراض میں بے چین, جنہیں مشکلوں سے گولیاں دوائیاں کھا کے نیند آتی ہے, ان کو کتنا بے چین اور بے آرام کر دیا. اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں کہ ان کو کہے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیوں بے آرام کرتے ہیں. اور یہ رسم کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کا رسم ہے, مسلمانوں کو کے مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے. ذرا تفصیل سے سن لو. بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے عہد کیا تھا اور آپ نے صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی متعین رات بتاتا ہوں, 21ویں 23ویں 25 کون سی ہے. آپ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہوا تھا, آپ گھر سے نکلے بتانے کے لیے, اور فرا رجلین یتخاصمان, ارتفعت اصواتهما, دو آدمیوں کو دیکھا تو میں کر رہے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے تھے. صحابہ تھے, ایمان والے تھے, لیکن غلطی ہو گئی ان سے کہ باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے پر چیخنے لگے. آپ نے انہیں دیکھا اور غمگین ہو کر کے مسجد تشریف لائے اور صحابہ میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ تو اللہ نے عہد کیا تھا, میں نے بھی تمہیں اطلاع دی تھی کہ لیلۃ القدر کی تعین کروں گا, لیکن دو آدمیوں نے آپس میں تو میں کی, اس کی وجہ سے اللہ نے رات کی تعین ختم کر لی, مجھے کہا کہ اب کبھی بھی نہیں دوں. تو مبارک راتوں کی برکتوں کو قائم کرنے کے لیے سکون چاہیے, اور یہ بدسکونی اور شور شغب, اس سے کہاں مبارک راتوں کی برکتیں رہے گی. اگر قرن اول میں پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ کرام جیسے اعلی ایمان و صلاحیتوں کے مسلمان بشری خطیہ میں مبتلا ہو کر اگر ان کے تو میں کرنے سے تعین لیلۃ القدر کی اٹھ گئی, تو ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کے اتباع میں جو پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں اور دھماکے کیے جاتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کسی رات کی برکت کیا ملے. مجھے رات کو کسی نے کہا ایک جملہ شب برات کے بارے میں نہیں کہا ہے, میں نے کہا پہلے جاؤ اور یہ پٹاخے والوں کی اصلاح کر لو, ان کو ہدایت دے. میرا نظریہ یہ کہ جس سرزمین پر اس قسم کی طوفانی بدتمیزی ہو, بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس قسم کی مبارک گھڑیوں کا احترام تقدس متاثر ہوتا ہے, برکات سے محرومی ہوتی ہے. اس میں ان لوگوں کو بھی عبرت ہے جو مبارک راتوں میں مسجدوں کے اندر جلسے کرتے ہیں, ذکر بالجہر کرتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, کہ وہ کون سا خیر کماتے ہیں اور دین کا کام, تو انہیں بھی بخاری کی حدیث سے عبرت لینا چاہیے. الحمدللہ اہل حق کی مساجد میں عام طریقے پر مسنون مشروع عبادت جاری ہے, اور کوئی بناوٹ بناؤ سنگار دھوم دھام کی ضرورت نہیں. دھوم دھام جہاں ہے وہاں سب سے زیادہ ہے الحمدللہ, جہاں اجازت اور ضرورت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو باہر کے لوگ جو دفتر چھوڑ کر, کارخانے فیکٹریاں چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر آرام و سکون کے لمحات قربان کر کے تفسیر کی نشست میں آئے, ان کا بڑا حق ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی تفسیر علوم کے خزانے پائیں گے اور وہ محروم نہیں ہوں گے. اس میخانے کا محروم بھی محروم نہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن انہیں بھی ماحول اور فضا کا خیال رکھنا ضروری ہے, انہیں فائدہ ہوگا. غیر مقلد عالم گزرے ہیں ہندوستان میں, نواب صدیق حسن خان قنوجی, بہت بڑے غیر مقلد عالم ہیں, اہل حدیث مولوی، ان کی اور مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ جو احناف کے سرتاج ہے، ان کے درمیان کچھ مخاصمت سی رہی، رقابت رہی، اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی بڑی، اس سے بہت فائدہ ہوا، علم عام ہو گیا، تحقیقات آ گئی. نواب صاحب چونکہ نواب بھوپال بیگم صاحبہ سے نکاح کر کے نواب کہلائے تھے، تو مولانا عبدالحی ان کو خط میں لکھتے تھے یا صاحب العروج بالفروج. یا صاحب العروج بالفروج. نواب صاحب نے خود اپنی کتاب میں الریاض المرتاض کے حواشی میں لکھا ہے کہ چونکہ بیگم صاحبہ کی وجہ سے میں نواب کہلایا ہوں، مولانا مجھے ایسا لکھتے ہیں. اس کی تشریح کی. نواب صاحب چونکہ واقعی نواب صاحب تھے، تو کبھی نماز ویسے پڑھ لیتے تھے اور کبھی سر ڈھک لیتے تھے، لیکن اتفاق سے ان کے کچھ عزیز قریب مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی کے محلے میں بھی آباد تھے. کبھی کبھی نواب صاحب وہیں آتے تھے اور پھر مولانا کے ہاں نماز پڑھتے تھے، مولانا عبدالحی صاحب نماز پڑھاتے تھے. اس دن باقاعدہ نواب صاحب گھر میں اہتمام کرتے تھے، ململ کا ایک صافہ لے آتے تھے سر کے در. تو کسی شاگرد نے کہا یہاں بہت زیادہ اہتمام ہو رہا ہے. کہا یہاں عبدالحی میرا امام بنتا ہے، وہ حنفی ہے، ان کے ہاں سر ڈکنے کا اور پگڑی باندھنے کا بڑا اہتمام ہے، جس کو میں امام بناتا ہوں اس کو ایزا نہیں پہنچاؤں گا، اس کا حق ہے کہ میں آرام پہنچاؤں. اپنے مزاج کے خلاف باقاعدہ سر ڈک کے آتے. ہمارے زمانے کے غیر مقلد جو ہمیں دیکھ لیتے تو ٹوپی دور پھینک لیتے. تو میں نے ایک کو پکڑا، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا آپ کی وجہ سے. میں نے کہا میں نے کیا کیا آپ کا؟ تو مجھے کہا بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے قمیض سامنے دیوار پہ ٹانگ دی تھی. تو میں نے کہا انہوں نے تو قمیض ٹانگ کی تھی اور آپ نے ٹوپی پھینکی. قمیض کی مناسبت شلوار سے ہے، ٹوپی سے نہیں. اگر آپ بخاری کی حدیث پر واقعی عمل کرتے اور سچ مجھ سے مقابل ہوتے تو غیرت پوری کرتے. الغیرت من الایمان. کرتا اور شلوار کہتے، کوئی کرتا اور ٹوپی نہیں کہتے. تو میں نے کہا کرتا اور شلوار، آپ انہوں نے قمیص رکھی تھی تو آپ نیچے والا کپڑا اتار کے رکھ دیں. سوئی فہم، عدم تدبر، اس میں مبتلا ہو گئے. تو میں نے ایک دن ان کی موجودگی میں مولانا عبدالحی اور نواب صاحب کا قصہ سنایا. میں نے کہا وہ علماء تھے، علماء میں رعایت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ضروری ہے بہت زیادہ. امام محمد ابن محمد ابن علی الدامغانی رأس الحنفیہ فی عصرہ، دامغان کے عالم ہے بہت بڑے، اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ مذاہب کے سب سے بڑے عالم ہے امام طحاوی کے بعد، وہ زبردست ماہر. شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے شیراز شہر میں، اچانک بڑی سی جامع مسجد نظر آئی. شاگرد سے پوچھا کون سی مسجد ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب یہ ابو اسحاق شیرازی شافی کی مسجد ہے، جنہوں نے المہذب لکھی ہے فقہ شافی کے اندر، جس کی شرح نووی نے لکھی ہے شرح المہذب 20 جلدوں میں. المہذب کا مصنف ابو اسحاق شیرازی، تو اس کی مسجد ہے. تو حضرت دامغانی نے کہا نماز پڑھ لیں گے، مغرب کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد ہے. شاگردوں نے ٹھیک ہے حضرت. اندر داخل ہو گئے، امام ابو اسحاق شیرازی محراب میں بیٹھے تھے. دیکھا کہ امام دامغانی تشریف لائے، مؤذن کو بلایا، مؤذن سے کہا ادھر آؤ. اذن بلا ترجیحین، آج کی اذان میں ترجیح نہ کرنا. وہ جو شوافی کے ہاں سنت ہے دو دفعہ اونچا دو دفعہ آہستہ شہادتین میں، آج نہیں کرنا. بہت بڑے حنفی عالم آئے، اکرام کر. مؤذن نے سیدھی سادھی اذان دے دی بغیر ترجیح کے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو ابو اسحاق نے امام دامغانی کو کہا کہ حضرت نماز پڑھا دیں، مہربانی فرمائیں. حضرت نماز کے لیے آگے ہو گئے تو شافی طرز کی نماز پڑھائی، ہاتھ بھی ذرا اوپر باندھے، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے کا کوئی جواز نہیں ہے. بعض الناس یدعون ایدیہم تحت السرۃ وبعضہم یدعون فوق السرۃ. ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں، امام ترمذی تک یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، بھی دور کہیں جاپان میں رہتے تھے. سینے پر ہاتھ باندھنا، ہاتھ علی ساتھ، کیونکہ ان کے صدیا جو ہے وہ مستور ہونا چاہیے. اور یہ پتہ نہیں کس کی نقل کر رہا ہے، جو بڑوں کی نقل نہ کرے پھر چھوٹوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مرد مرد کی نقل کرے تو اچھا لگتا ہے، مرد عورت کی نقل کرے تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے. امام الاثر المحدث الکبیر فی الہند الفقی علی الاطلاق الذی یندر نذیر فی ساعت الاطلاع لا سیما فی العلوم الاسلامیہ التفسیریہ والحدیثیہ. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے کہ چونکہ دونوں عالم تھے، دامغانی بھی اور شیرازی بھی، اس لیے لحاظ بہت زیادہ تھا. عالم میں لحاظ ضرور ہوتا ہے، عالم کی قدر تو عالم کر سکتا ہے. الحمدللہ، دلیل برہان اپنی جگہ اٹل چیز ہے، لیکن ایک عالم کے من حیث العلم احترام ضروری ہے، اس کا حق ہے. اس لیے ہمارے یہ دوست اور ہمارے یہ احباب جو اپنے کام کاج چھوڑ کر کے تفسیری نشست میں شرکت کر رہے ہیں، لائق عزت ہے. ہماری توجہ، دعا اور انشاءاللہ درس کی برکات کے یہ بھی معمور ہوں گے. اللہ ان کو بھی سرسبز و آداب رکھے گا، بہترین سرسبز و شاداب ہوں گے، وہ محروم نہیں ہوں گے. دیکھو، فوری طور پر چند علوم تو ان کو حاصل ہو گئے، اتنے سارے علماء بزرگ قیمتی کتابوں کے تذکرے، ایسے عجائب علوم، مکارم انسانیت سے لبریز واقعات. اگر انہیں بہت سارے علمی نقطے سمجھ نہیں آتے تو گھبرائے نہیں، ان کو پتا ہے کہ الطبقۃ الاولی للعلماء والطلباء، وہ بھی تو موجود ہے، ان کا بھی حق ہے. ہم بیٹھے رہتے ہیں، وہ انگریزی میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب ہم سے متعلق ہو جاتے ہیں وہ بات اردو میں کر لیتے ہیں. ہم بھی ان کے ہوتے ہوئے عربی بارات پیش کرتے ہیں، فارسی اشعار پڑھتے ہیں، سمجھے نہ سمجھے. تو لحاظ ضروری ہے، ایک دوسرے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور کوشش اس بات کی ہو کہ انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچے. انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچنے کے لیے دو تین چیزیں ضروری. حل اتبعو کا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں ان علوم کے لیے جو رسالت کے ہیں، وحی کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے. اتباع بہت ضروری ہے، رنگ اختیار کرنا اور ماحول کی موافقت کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور کون کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خضر کو کہتا ہے. اوہو، اتفاقاً آج فجر کی نماز میں یہی آیت نماز میں پڑھ لی گئی، یہ اس درس کی برکت اور معجزہ ہے. میں ایسے ہی مسلح پہ کھڑا ہو گیا، بھائی ولد دوالین کے بعد دیکھا تو یہی شروع ہو گیا. اور اس میں ایک پیغمبر مرسل نے، صاحب شریعت و صاحب توریت و صاحب امت نے، ایک پیغمبر تکوینی من قبیل الاولیاء حضرت خضر کے پاس سفر کیا ہے. وہ طلباء علماء بلکہ عوام تک کو معلوم ہے، کچھ فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جب ملاقات ہو گئی اور علیک سلیک ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے پہلی بات یہ کہی،
هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ هل اتبعك، دیکھیں پہلا کام اتباع ہے، ساتھ چلنا، ساتھ رہنا. اتباع متبع کی مختلف ہوتی ہے، بنے ہوئے کا اتباع بہت واضح ہوتا ہے، نہ بنے ہوئے کا اتباع سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، وقت، یہ سب اتباع ہے. ایک شخص کو پہلے دن آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کر کے آئے، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، درس کو پیچیدہ نہیں بنائے، درس کو آپ فہم رکھیں. یہ کام قرآن سے لے، وہ خود کرے گا. اور یہ اتباع کیوں کریں گے؟ الا ان تعلمنی، علم کے لیے. علم کون سا ہے؟ مما علمت رشدا، جو رشد ہدایت کا علم ہے اس کے لیے اتباع ہے. اگر کوئی عالم کسی پروفیسر سے انگریزی پڑھنے لگ گیا مشرف صاحب کے حکم پر، تو یہ اس کا اتباع اس میں نہ کرے کہ یہ بھی داڑھی منڈا دے اور سر ننگا کر لے، نہیں، یہ اتباع یہ کر لے کہ جو وقت وہ مقرر کرے، جو مضمون وہ پڑھائے، جتنی دیر تک وہ پڑھائے، یہ ساتھ نہیں، یہ اتباع ہے. وہ جب ان کا اتباع کر لے تو علوم نبوت میں کرے گا. مما علمت رشدا، ہر ایک کے لیے اتباع مشکل ہے. حضرت خضر نے فوراً کہا نہیں کر سکے، یہ کام تجھ سے ہو گئی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، حضرت موسیٰ نے تسلی دی، ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، بالکل کر کے دکھاؤں گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کے کہے کا خلاف ہی نہیں کروں گا، تو نافرمانی کیوں ہوگی. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، حضر نے کہا کہ اگر ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر آپ بات نہیں کریں گے، کچھ پوچھنے بھی نہیں مجھ سے جب تک میں خود نہ بتاؤں. حالانکہ حضرت آئے ہیں سیکھنے کے لیے اور پابندی لگ گئی بولنے کی، اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ استاد سے کبھی تو پوچھنے کا موقع ملے. سخت ترین قسم کے اوقات ہیں، جہاں سختی زیادہ ہو وہاں فوائد بہت ہوتے ہیں. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کاٹ مقام مرتبہ سمجھ کر شرائط سخت کر دی. جب قدر و قیمت معلوم ہو تو آدمی شرائط سے نہیں ڈرتا. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجان، شرط اول قدم آست کے بجوم باش. مخلص ہونا ضروری ہے. یہ حضرات جو شہر سے آتے ہیں درس کے شائع نشان لباس کی کوشش کرے، فائدہ ہوگا اس کا. لباس التقوی ذالک خیر، مفسرین کہتے ہیں مضاف محذوف ہے، لباس اہل التقوی ذالک خیر، اللہ والوں کے کپڑے اچھے ہیں، پسندیدہ ہے. طلباء بھی خیال رکھیں. احب الثياب الى الله البيض، بہترین لباس اللہ کے ہاں وہ سفید ہے. وفيه تكفنون موتاكم، اس لیے تو مردے کو کفن سفید اڑاتے ہو، اللہ کو پسندیدہ ہے بہت. جہاں تک ہو سکے عزیز طلبا سفید کپڑے، سفید رومال، سفید امامہ اختیار کر لیں، فائدہ ہو. اور رنگ بھی جائز ہے جب تک خواتین نماؤ فسق فجور والے نہ ہوں، لیکن اس کی برکات زیادہ ہے. اور اللہ نے آپ کو تو پورا کمال انسانیت عطا فرمایا ہے، تو ٹوپی بھی حسب شان ہو، سر پر امامہ ہو تو کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے. والصلاۃ متمماً افضل بدائے الصنائع، نماز پگڑی باندھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، روایت بھی آئی ہے، کچھ اصح کچھ غیر اصح. بنی اسرائیل میں ایک شخص مرنے لگا تو اس نے وصیت کی، یار میرے اعمال تو اچھے نہیں تھے،
اور آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. تم لوگ ایسا کرو کہ میرے مرنے کے بعد سفید آٹا میری چہرے پہ داڑھی کی جگہ لگا لو, داڑھی بنا دو, آٹے کی داڑھی بناؤ, اور ایسا کرو ایسا کرو. جاہلی دور تھا, اس کی وصیت مان لی گئی. روایات میں ہے فغفر اللہ لہ, اللہ نے اس کی بخشش کر لی, اور کہا کہ نیک لوگوں کی نقل تو اتاری اس نے, یہی آخری کوشش تھی اور کچھ باقی نہیں تھا اس کے پاس. صحیح مسلم میں ہے ان اللہ لا یستحی من شیبت المسلم, اللہ تعالی کو بھی مسلمان کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے, اس کو بھی سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ کو سفید بالوں والوں کو بھی حیا کرنا چاہیے, اور بال رہنے دے. یہ بہترین سرسبز و شاداب کھیتی, لہلہاتا ہوا باغ, یہ 124,000 انبیاء علیہ السلام کی امانت, جمیع کائنات کے صلحاء و معتبرین کی سنت. سنتیں کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کے حسین اداؤں کو کہتے ہیں. احسن, سب سے زیادہ حسین پیغمبر انبیاء علیہ السلام. ہر نبی کی 7 صفات کمال کی ہوتی ہے, بہت زیادہ حسن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں صباحت, سواد کے ساتھ صباحت. اور بہت عبادت گزار ہوتے تھے تو عبادت, بڑے بہادر ہوتے تھے شجاعت, بڑے سخی ہوتے تھے سخاوت. 4 یہ ہو گئے اور 3 ادھر سے ہو گئے. کامل العقل, کامل الحیا, کامل العلم. عقائد کی کتابوں میں ہر پیغمبر کو یہ 7 صفات اللہ نے عطا کیے. ہمارے پیغمبر پر اور ہی سرفراز و ممتاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سخاوت ان کی مثالی, شجاعت سب سے زیادہ, عبادت خوب, دوسروں کے لیے نمونہ, اور صباحت. حق تعالیٰ نے حسن کی تمام ادائیں عطا فرمائی, لباس بھی اس میں شامل ہے. شمائل میں حضرت کے چلنے میں بھی کمال تھا, ایسا چلتے تھے کہ گلی بھر جاتی تھی, اور قدم ایسا رکھتے تھے کہ انما ینحط من سبب, جیسے اوپر سے نیچے آ رہے, مضبوط چلتے تھے. اور پھر کامل العقل, عقل بہت خوب, اور کامل الحیا, حیا بہت, اور کامل العلم, علم بہت زیادہ, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مجلس کے لیے کچھ انداز اختیار کر لیں. ایئرپورٹ سے جب آدمی گزرتا ہے تو امیگریشن کا کورم پورا کرنا پڑتا ہے. وہاں ہر مسافر کو امیگریشن کے اصول سے گزرنا ہے, تب جا کے اس ملک میں داخل ہوتا ہے. کسی کے ساتھ تفصیلی امیگریشن ہو جاتی ہے اور کسی کے ساتھ مختصر, لیکن کچھ ضرور ہوتا ہے. میں طواف کر رہا تھا تو طواف کے دوران ایک عرب مجھے کہتے ہیں, شیخ بیدک عصا, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی. میں نے کہا طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حول الکعبہ وبیدہ عصا, ابو داؤد و ترمذی کی روایت موجود ہے. مجھے کہتے ہیں علیہ زج فی سکین, اس زمانے میں ہماری لاٹھی کا سرا, اس میں وہ جو ہمارے ملک میں شل سا لگتا ہے نا, شل لگا ہوا تھا. میں سمجھ گیا, میں نے کہا اس سے اندیشہ ہے کہ کسی طواف کرنے والے اور شخص کو لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھا, اغیرو انشاءاللہ واسلو, ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. تو دیکھو اصلاح سے کون مستغنی ہو سکتا ہے. لاٹھی رکھنا سنت طریقہ ہے, مگر سنت کے مطابق لاٹھی رکھنا ہے. اس میں تیغ لگا ہوا ہے اور اچانک خیال کسی کا نہیں تو اس کو لگ گیا تو نقصان ہو گیا, ایسا کام کیوں کرنا ہے. حالانکہ فقہا محدثین نے لکھا ہے کہ لاٹھی کے سرے میں تیغ، شل، چھرا، خاص کر جو جنگلوں میں جانور چرائے اور کچی آبادیوں میں رہے وہاں سانپ بچھو نکلتے ہیں، ان کو اس سے مارا جاتا ہے، مگر مطاف کے اندر اس سے تکلیف پیدا ہوتی ہے، اصلاح ضروری ہے. روافض میں اور آل سنت میں بہت سارا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق. لوگ زبردستی ایک کر رہے ہیں، ایک ہو نہیں سکتے. دودھ اور مود کب ایک ہو سکتا ہے؟ تو روافض کی پگڑیاں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، دیکھ لے کسی مجتہد کو، مجلسی کو، اس کا شملہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، اس کو شملہ کہتے ہیں. آل سنت کی پگڑی کا شعار ہے کہ ان کا شملہ ہوتا ہے. اور نہج البلاغہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کان محجوبم بشملتین، حضرت کے تو دو شملے تھے، ایک چھوٹا سا اوپر بھی نظر آتا. علماء لکھتے ہیں شملے تو یہی ہے، کبھی جلدی میں اس کا سر اندر کیا، کچھ نظر بھی آ گیا تو اس وقت محجوب بشملتین ہو گئے، اے متعمم بشملتین. یہ الٹا چلتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی مصر میں اور ترکیہ میں بھی پگڑیاں بغیر شملے کے. شیخ عبد الرحمن بسار جامع اظہر کے شیخ، اتنے بڑے عالم، وہ پاکستان تشریف لائے یہاں کے مدارس اور علماء کی دعوت پر. ہم سب قطار میں کھڑے تھے حضرت کو وصول کرنے کے لیے. شیخ لمبا قد تھا، بہترین لباس میں تھے، کالی پگڑی پہنے ہوئے تھے. ایک طالب علم آگے بڑھتے ہیں، یا شیخ، انت امام المسلمین والازہر معدن الاسلام تحت ادیم السماء و فوق الارض و اہل السنہ یتعممون مع شملا ولک امام بدون شملا وهذا من دیدن الروافد. طالب علم تھا، اور ساتھ ہی بھی کہا، وہذا من دیدن الروافض لعنہم اللہ وقطع اللہ دوابرہم من العالم. تو ہمارے ملک کے علماء ذرا گھبرا جاتے ہیں. استادوں نے دوڑ کے اس کو کہا، کیا باتیں کرتے ہو، پیچھے ہٹو. شیخ نے کہا، لا واللہ اصلحنی ھذا محسنی لا انسا احسانہ، کبھی نہیں بھولوں گا. اس نے مجمع عام کے اندر پگڑی اتار دی اور دوبارہ باندھ دی، پیچھے ایک بالش امام شملہ چھوڑا. اس طالب علم سے پوچھتے ہیں، صحیح ہاں علانا صحیح؟ جب اس نے کہا صحیح ہے، ہاتھ ملا کر کے جیب سے کچھ انعام نکال کے اس کو کہا، ھذا مکرما لشجاعتک وغیرتک فی محلہا اصلحک اللہ و اکرمک اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. تو اصلاح کو قبول بھی کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور اصلاح کے مواقع اور مواطن بھی ہونا چاہیے. اور اصلاح مشکل کام ہے، اللہ نے اس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، کیونکہ اصلاح اگر اپنے وقت اور گھڑی سے خطا ہو گئی تو بجائے فائدے کے نقصان کر لے گی. بھائی والدین کو بھی اچھی بات تو کرنی ہے، مگر طریقے سے، ادب کے ساتھ، سرکش اور باغی بن کے نہیں، مطیع اور فرمانبردار، آنکھوں کا ٹھنڈک بن کر کے ان تک خیر پہنچانی. ماں سے آپ اس طریقے سے بات کریں، اس طرح تو بیوی سے نہیں کر سکتے. ماں، تو اس سے پیدا ہے، چھوٹا بڑا ہوا ہے، تجھ میں کوئی حیا اور تہذیب نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اجازت ہو کھانا لگاؤں، یہ طریقہ ہے نا. اور دوسرے آدمی کو بازو سے پکڑ کے اور روٹی اس کے منہ میں دے اور اوپر سے سالن ٹھونک کے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آداب سیکھ لیں. ہمارا دین آداب والا ہے. الدین کلہ ادب، یہ تو بہت ضروری ہے. میری باتیں پوری سمجھا کرے، میری باتیں آدھے نہ لیا کرے، بہت نقصان ہو جائے گا. اصلاح قبول کرنا، اصلاح کرنا، اس کا موقع محل، یہ موقع محل ہے، درس ہے، مبادی ہے، ہمارے اصول شروع ہو رہا ہے. ہمیں اپنے دوستوں کو اور مسترشدین کو اپنے ساتھ چلانا ہے اور ان کو آگے امت کے کام لانا ہے، انہیں ایسے روشن ہدایات اور زرین اصول دینے ہیں کہ وہ ان پر چلے اور دین و دنیا کا فائدہ محسوس کرے انشاءاللہ تعالی. اب اگر کوئی بے ادبی کر لے تو اصلاح بھی خراب ہو جائے گی، نقصان ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے دوسرے امام ہیں، وہ درس حدیث دے رہے تھے اور دوران درس ایک طالب علم نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سفید تھی یا کالی تھی؟ انہوں نے کہا سفید تھی. کہا حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشزہ تھی؟ لاتیہ معنی سر سے جڑی ہوئی، اور ناشزہ وہ پنجاب کے خطیبوں کی کیپ، اتھدا اتھدا اونچی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کی ٹوپی لاتیہ تھی. اتفاق تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کالی ٹوپی تھی اور ذرا اٹھی ہوئی تھی. تو اس شخص نے امام صاحب سے کہا، آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ کی ٹوپی اور لاتیہ نہیں ہے ناشزہ ہے، اور سفید نہیں ہے کالی ہے. امام ابو یوسف نے تپائی پر سر تھوڑا سا نیچے کیا، تھوڑی دیر کے لیے فکر کرنے کے بعد رفع راسہ وقال یا ھذا ان اردت ان تصلحنی فلست اہلا لہا. اگر آپ کا اس کہنے سے ارادہ اصلاح ہے تو آپ تو سیکھنے آئے، سکھانے نہیں آئے. وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُهِينَنِي فَلَا تَمُتْ إِلَّا كَافِرًا. اور اگر مقصد میری بے عزتی ہے تو کافر دنیا سے گزرے گا. خواجہ خواجگان نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء اپنی کتاب فوائد الفؤاد میں فرماتے ہیں، مورخین کہتے ہیں وہ شخص کافر دنیا سے گزر گئے. موقع محل دیکھنا بہت ضروری ہے. علماء لکھتے ہیں قیمتی گفتگو اور قیمتی نصائح تو اثر ضرور کرتے ہیں، لیکن یا بولنے کا انداز مناسب نہیں ہوتا یا وقت صالح نہیں ہوتا. یہ آپ مسجد کے باہر لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کلام کرتے ہیں، دونوں محل کا کتنا فرق ہے. علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ کھانے کے دوران اختلافی مسائل نہ بیان کرے، تاکہ تمام آنے والوں کا کھانا کھانا حق ہے، وہ غمگین نہ ہو جائے. متفقات ذکر کرے، آداب ذکر کرے، سب کے کام کی باتیں کرتے. قرآن کریم میں ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ اکبر، ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا. پھر میں نے اونچی بات بھی ان سے کہی، چپکے سے بھی کہی. دیکھو بعض اوقات کھل کر بات کرنے میں فائدہ ہے، بعض اوقات آہستہ میں مصلحت اور فائدہ زیادہ ہے. اللہ اکبر. ان تمام باتوں کا معدن قرآن کریم ہے اور اس سے متعلقہ علوم اور آداب ہے. ایک عام پرائمری جماعت کے اندر بھی آداب اور شرائط ہوتے ہیں، ان کے مطابق بچے کو چلایا جاتا ہے، بچوں کے بڑوں کو منوایا جاتا ہے، ٹائم یہ ہوگا، اس وقت سے اس وقت تک ہوگا، اتنے پیریڈ ہوں گے، اس طرح یونیفارم پہن کے آنا ہوگا. تو قرآن کریم کے درس کا احترام بھی ہمارے دوستوں پر لازم ہے، وہ احترام فرمائیں، ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا. علماء لکھتے ہیں احترام کی مثال ایسی ہے جیسے پلیٹ سیدھی رکھی ہوئی ہو. اب اس میں سالن چاول جو آپ ڈالیں گے آرام سے رہے گا اور کھانے کا قابل رہے گا. اور بے احترامی اور بے ادبی کی مثال ہے پلیٹ الٹ دے تو اس کے پیچھے کیا ہے, دو چار دانے آئیں گے یا نہیں آئے, اور ویسے کون سا اچھا طریقہ ہے. الطریقۃ المحمودہ وہ آداب ہے. باہر سے آنے والے احباب درس کے احترام میں مناسب لباس کچھ دیر کے لیے پہن لے, اور جن کو بہت سخت عذر ہو تو پھر اسی حساب سے رہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. جو بیبیاں اور ہماری بہنیں بھاوجے بیٹیاں آتی ہیں درس میں, ممکن ہے وہ شہر کی آلودگی سے اور طرح عادی ہوئی ہو, لیکن درس کے لیے آتے وقت شرعی لباس, شرعی حجاب دوپٹہ, اس کے اوپر برقع یا بڑی چادر, یہ ضروری ہے. ہم درس کا فیس نہیں لیتے ہیں, یہی ہمارا فیس ہے کہ درس کے شان کا اور احترام کا خیال رکھا جائے. اور وہ دل و دماغ سے یہ بات تسلیم کر لے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے, اور یہ مومن کا صرف کہنا نہیں اس کا ایمان ہے. اور اتنی بڑی کتاب کے درس کے لیے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ شکر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرنے لگے اللہ فرماتے اور بڑا دوں گا. مفسرین لکھتے ہیں لازیدنکم میں تین چیزیں داخل ہیں, بقائے نعمت, زیادت نعمت, سلب زوال و خوف سلب نعمت. ہر خوشی اور ہر عزت کے تین خطرے ہیں, یہ رہے یا نہ رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے حالات بن جائے کہ یہ رک جائے. تو جو شخص شکر کرے, شکر کے معنی ہیں اس کے احترام اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو تین عزتیں فوری عطا کرے گا, وہ خوشی, وہ عزت, وہ علم, وہ درس برقرار رہے گا. بقاء النعمت, صرف بقا نہیں ہے بلکہ زیادت النعمت, بڑھتا چلا جائے گا. فہم, وقت, مطالعہ, صلاح, فلاح, خیر و برکت, دعاؤں کی قبولیت, نجابت, سب بڑھتی جائے گی. اور وہ موانع اور رکاوٹ جو آتی ہے, زوال و خوف سلب نعمت, وہ بھی ہو جائے گا, وہ خطرہ ٹل جائے گا, وہ رکاوٹ رک جائے گی, جس کی وجہ سے آپ خیر سے اور برکت سے محروم ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب بیان کرتے تھے تو فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, وہ میں تم سے اس درس پر کچھ پیسے تو نہیں لیتا, مجھے اس کا انعام اللہ دے گا, اور خوب دے گا, اور خوب دے رہا ہے الحمدللہ. آپ نے ایک موقع پہ کہا الا المودت فی القربا, قرآن کی آیت میں. اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں, ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ میرے مقام مرتبت یہاں رہنے, اس عربی ہونے, مکہ کے باشندہ ہونے, اس کا بھی کچھ خیال کر لو. تو درس کا ادب, تفسیر کا ادب, قرآن کا ادب, ایک عالم کا ادب, مسجد کا ادب, یہ سب پر فرض ہے. آداب بہت ضروری ہے. جس امام ابو یوسف کا تذکرہ ابھی پہلے ہوا, حضرت کے متعلق بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری حسن التقاضی صفحہ 128 پر لکھتے ہیں کان ابو یوسف عظیم البر و کبیر الاجلال لشیخیہ ابن ابی لیلہ و ابی حنیفہ فلذلک نال برکت العلم. امام ابو یوسف اپنے دو استاد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور امام ابو حنیفہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے, اس لیے علم کی برکتیں بہت زبردست عطا ہوئی. اوعیت العلم میں، کتاب اوعیت العلم میں عبد الرحمن ابن الجوزی لکھتے ہیں، امام ابو یوسف ایک مجلس میں ایک وقت کے اندر 50 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد کر لیتے تھے، ثم یملیھا علی الناس، پھر اپنے ہاں جا کے لوگوں کو بیان کر لیتے تھے، 50 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ. اوعیت العلم ابن الجوزی کی کتاب ہے اپنے پاس، اس میں لکھا ہے ابو یوسف ایک مجلس میں 50 حدیثیں یاد کر لیتے تھے اور پھر جا کر کے لوگ اسی وقت پڑھا بھی لیتے تھے. کتنا زبردست مقام اور منصب ہے. تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی لکھتے ابو یوسف بالاتفاق اپنے زمانے کے حفاظ حدیث میں سے. کیوں؟ کانا ابو یوسف عظیم البر و کبیر الاجلال لشیخائه ابن ابی لیلا و ابی حنیفہ فلذالک نال برکت العلم. اپنے استادوں کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے. امام مالک کے پیچھے مدینہ نہیں کہتے مناظرے کے لیے امام ابو حنیفہ کے سر پر، اور جو امام مالک سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کا کون سا مسئلہ غلط ہے، انہوں نے کہا یہ جو ہر وقت جب بھی واجب ترک ہو جائے یا تاخیر ہو جائے تو سلام پھیر کر اور پھر سجدے کرنا. کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں کہتا ہوں الدال بالدال والقاف بالقاف، زیادت کی صورت میں بعد السلام سجدے ہیں اور نقصان کی صورت میں قبل السلام ہے. تو ابو یوسف نے کہا فما تقول لرجل وقعت له الصورتا، پھر وہ شخص کیا کرے گا جس کی ایک رکعت میں زیادتی ہو گئی دوسرے میں کمی ہو گئی. امام مالک نے جواب نہیں دیا اور آج تک مالکیہ نے نہیں دی اور دے ہی نہیں سکتے. اے زبردست فہم اللہ نے دیا تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں فقیر نے پڑھتے وقت زیادہ محنت نہیں کی، البتہ اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کرتا رہا. سبحان اللہ. بادشاہ پسر بمکتب داد لوہ سیمینش در بغل اونے ہاتھ، برسر لوہ او نوشت بزر قہر استاد بہز مہر پدر. شیخ سعدی کہتے ہیں بادشاہ نے شہزادے کو استاذ کے پاس بٹھایا. اس زمانے میں علم لکھنے کا ہوتا تھا، استاذ کو جتنا آتا ہے لکھو بھائی، لکھا چلو بھائی ہو گیا، یہ طریقہ ہوتا تھا. یہ پیر جھنڈے جو سن کے ہیں ان کے بڑے گئے تھے مدینہ منورہ، اسلامی حکومت تھی حنفیہ ترکیہ کی، وہاں مصنف عبد الرزاق دیکھی 11 جلدوں میں جس میں 1,14,000 حدیث ہیں. بڑا حیران 10 شاگرد بھی ساتھ تھے. کتب خانے والوں سے کہا ہمیں ایک ہفتے کے لیے لے لیں، اور نے کہا 10 دن کے لیے لے لیں. 10ویں دن کتاب جمع کرنے آئے، آئے ہائے، تو ایک حضرت صاحب تھے 10 ان کے شاگرد تھے اور 12 نسخے تیار ہو گئے تھے، ایک ایک اپنے لیے، ایک یا دو وہاں کے لیے. تو کتب خانے کے بڑے نے محسوس کیا کہ غیر معمولی بڑے عالم آئے، اور 11 جلدیں ایک ہفتے کے اندر لکھ ڈالی، نقل کر دی. اتنے سریع الخط تھے اور ان کا وہ نسخہ اب بھی مکتبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. ایسا لکھتا ہے جیسے لال و جواہر کے سیاہی سے کوئی لکھے. شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا قافلہ جب یہاں سندھ پہنچا، ان بزرگوں نے بڑا احترام کیا. اور یہ دو بھائی تھے، ایک بڑے بھائی تھے ان کو جھنڈا ہاتھ میں دے دیا، وہ ہو گیا پیر جھنڈا، اور چھوٹے بھائی کا پگڑ باندھا، وہ ہو گیا پیر بگاڑا. آج کل بالکل بے اعتبار. یہ ہمارے بزرگوں کے اطاعت و فرمانبرداری کا خاندان ہے. اچھی طرح یاد رکھو، آپ کے پیغام نہ پہنچنے اور آپ کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے غلط لوگ مسلط ہو گئے. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. کام نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، کام کرنا بہت ضروری ہے. آداب و احترام بہت زیادہ کریں. آداب میں میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے, مجھے اللہ نے آپ کا کسی چیز کا محتاج نہیں کیا, مجھے اللہ نے مالا مال کیا ہے, آپ کو فائدہ ہوگا. جل پڑتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کے لیے پاکی اس کے کہنے سے پاک ہوگا. مفسرین کہتے ہیں سبحان اللہ کا فائدہ اس کو ہے, اس کو برائیوں سے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ وہ آپ کے کہنے سے تعریفیں ہو رہی ہیں, نہیں آپ پہ خوبیاں آئے گی, اب ثمرات زندگی نصیب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں, آپ کو بڑے کی بڑائی کا احساس ہو جائے گا, چھوٹے ووٹے ڈرا نہیں سکیں گے آپ. تو آداب کا فائدہ ادب کرنے والے کو ہے, اس کا دل و دماغ روشن رہتا ہے, اوقات محترم ہوتے ہیں, زندگی بابرکت ہوتی ہے, تمام نیک کاموں میں توفیق ملتی ہے, اللہ ان کو برائی اور بلاؤں سے دور رکھتا ہے. مرد اور زن, بڑے اور چھوٹے, باقاعدہ پڑھنے والے اور ویسے آنے والے, سب کو درس قرآن مسجد ماحول کا پورا احترام و ادب کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ ناغہ نہ ہو, غیر حاضری نہ ہو. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک وقت کے ناغے سے 40 دن تک طبیعت علم سے ہٹ جاتی ہے. تو یہی تو ہمارا درس ہے 40 دن کا, 15 کو شروع ہو گیا اور 23 کو دعا ہے, 24 کو امتحان ہے باقاعدہ پڑھنے والوں کا, جو ثواب کے لیے آئے ان کا امتحان وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا, اور 25 کو انعام ہے. ٹھیک ہے, ختم ہے. بہت پابندی فرمائے ہمارے عزیز طلبا بھی, نہ نیند کو ترجیح دے نہ آرام کو, قرآن کو ترجیح دے. یہ اوقات آپ نے دیے ہیں, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. اور شہر سے آنے والوں کو جب تک کوئی بشری عذر نہ ہو آنے کو ترجیح دے, فائدہ بہت زیادہ ہوگا. ابتدائی اسباق ابتدائی مراحل قدر کٹن ہوتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں اول مرکب صعب, پہلی سواری بڑی مشکل ہوتی ہے, سائیکل لے جانا بھی آسان نہیں ہوتا, بعد میں وہی شخص بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے. ابتدائی بہت مشکلات ہوتی ہے. طالب علم غریب نماز کے لیے آگے ہو گیا, 2-3 ساتھی کھڑے تھے, فجر کا وقت تھا, وہی نماز پڑھا. ہاں ٹھیک ہے, دیکھا اور لوگ آئے, اور لوگ اب نماز پڑھا رہے ہو, خیال ہوا کہ بڑا مجمع ہو گیا. سورہ بروج پڑھ رہا تھا, ان بطش ربک لشدید, ان بطش پر بھول گیا, ان بطش بطش بطش, آخر میں بطش بھی بھول گیا, کیا بطش بطش. پیچھے سے ایک طالب نے کہا ہم تو بچوں کے ہیں, تو جان بچا, رکو میں تو جا, رکو میں جانا بھی بھول گیا. او مصیبت, اول عمر کا بن صاحب. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہے, جن جیسا خطیب آسمان و زمین نے کم دیکھے ہوں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مولانا عمر صدیق صاحب جن سے پٹنہ کے اندر پڑھ رہے تھے, پٹنہ میں, ان سے کہا جب میں نماز کے لیے آگے ہوتا ہوں دل دھڑکتا ہے, پورا جسم ہلتا ہے, حضرت ہنس پڑے. فرمایا ایسا وقت آ جائے گا لوگ آپ کے سائے میں خطابت کا لوہا منوائیں گے. گھبراؤ نہیں, ہمت رکھو, اللہ آپ کی مدد کرے. مبادی مشکل ہوتے ہیں, اس لیے 8 بجے کا درس سے آج میں 10 بجے آیا. میں نے کہا ابتدائی مراحل ہمارے رفقا گزار گئے, اور اس دفعہ ہمارا وہ قدمہ قدر مختصر ہوگا کیونکہ ہمارا کچھ وقت گزر چکا ہے, اور انشاءاللہ جو ہوگا وہ جامع ہوگا اور آپ کے کام کا ہوگا. اب کل سے کچھ ضروری آداب جو آج رہ گئے ہوں ان کا بیان ہوگا, اور پھر تفسیر اور آداب تفسیر, ترجمہ اور اصولی ترجمہ. اگر وقت بچ گیا اور اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو طبقات مفسرین اور تفسیر کی قسمیں اور اقرب الی القرآن و سنت تفسیر کی نشاندہی, بعض اہم مہم تفاسیر اگر وقت نے مساعدت و موافقت کی ان شاء اللہ تعالی. وبہذا القدر نکتفی اليوم, وللہ الحمد اولا واخرا, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, الحمد للہ رب العالمین.
وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله ہماری یہ نشست اپنی رضا کے لیے قبول فرما، ترجمہ اور تفاسیر کے علوم آسان فرما، اور شرکت کرنے والوں کو دولت عظیمہ نصیب فرما. اور یا رب اپنے مقاصد میں، محاسن میں، مکارم سمیت درس کو موعودہ مطلوبہ ایام تک بخیر و عافیت، بغیر غیرحاضری اور روک ٹوک کے یا اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اکابر و اسلاف کا نمائندہ درس بنا. طلباء اور دیگر حضرات و خواتین جس شان سے، محبت سے، مودت سے، الفت سے، توجہ سے تشریف لائے ہیں، اللہ اس سے بڑھ کر انہیں بامراد فرما. خدایا جو بیمار ہے صحت و شفا عطا فرما، جہاں اموات ہوئی ہے ان کی بخشش فرما، رشتہ داروں کو اور سوگواروں کو تسلی، تشفی، صبر و اجر عطا فرما. جو کسی گھٹن اور الجھن میں ہیں اللہ ان کی مساعدت اور موافقت اور ان کے لیے ارباب اور ابواب خزائن رزق کے مفتوح و مکشوف فرما. یا رب جن کو تکلیف ہے اور پھر بھی درس تفسیر میں بیٹھتے ہیں، رب العزت ان کی تکلیف رفع فرما، محنت اور تکاوٹ پر اجر و ثواب نصیب فرما. خدا یہ لمحے مبارک فرما، آسان فرما، خیر و برکت سے لبریز فرما. اللہ تفسیری خزائن اور دولت خوب آسانی سے ودیعت فرما. اللہ قرآن و سنت اور فقہ کے پیغامات عام فرما. ملک میں آئین شرعی نافذ فرما. آئین شرعی کے نفاذ کی کوششیں کرنے والوں کو عزت و وقار و اقتدار عطا فرما. تمام بدمن اور بدچلن لوگوں کی چال چلن سے اہل حق، مساجد، مدارس، طلباء، علماء، مشائخ، مجاہدین، شاعر دین ملت بحفاظت فرما. یا اللہ صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرما. یا رب صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی. اشف عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، لا شافع له الا انت ولا شفاء الا انک، شفاء لا یغادر سقما. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل هام ومن شر عین لامہ. اعوذ بوجه اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منه، وبکلمات اللہ التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم، من شر ما خلق وبرأ وزرع. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.